السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. آج جس قصص پر ہم بات کریں گے, ہود علیہ السلام کا واقعہ, پہلے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب, أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان, فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب, أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان, فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء, آج ہم ہود علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اور ان کی قوم کو ڈسکرائب کیا ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 65-72 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے, بھی اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. آمین یا رب العالمین. ہود علیہ السلام کا واقعہ ویسے تو کئی جگہ بیان ہوا ہے قرآن میں، ہم ون بائی ون اس کو لیتے جائیں گے، لیکن ابھی ہم خاص طور سے جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں وہ سورہ اعراف کی آیتیں تھیں، اسی کا ترجمہ دیکھتے ہیں 65-72. اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، یعنی بے وقوف، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، یعنی زمین میں بڑھایا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو. وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ. ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 65-72 تک ہے. اسی طرح سے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ عاد کا ذکر کرتا ہے، قوم عاد کا. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اصل میں سارے قرآن کی آیتیں ہم ساتھ میں رکھ لیں گے، پہلے سامنے رکھ لیں گے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ہم پیغمبروں کی زبانی جو بات کہلوائی گئی وہ بھی، اور قوم کی زبانی جواب میں جو بات جو کہی گئی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، تو ہمیں قصے کو سمجھنا آسان ہوگا، اور پھر ہم اس قصے سے بہت سارے سبق، عبرتیں اور نصیحتیں اور دروس حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو. اے میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو. وہ کہنے لگے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا ہو چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں. زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی. یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا, تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے. یہ سورہ ہود آیت نمبر 50-60 آیتیں تھیں. اچھا آپ لوگ بتائیے کہ ایک سورت کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا اور دوسری کون سی آیتیں تھیں, کون سے سورہ کی آیتیں تھیں؟ جی جزاکم اللہ خیر. انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی اپنا سب کچھ لگا دیا کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, دن اور رات کی پرواہ نہیں کی. اتنے زیادہ وہ قوم کے خیر خواہ تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. اور آج بھی ہر دائی دین کا یہی رویہ ہونا چاہیے, یہی اس کے اندر احساس زندہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر انسان کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے راستے کی طرف, اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے. یعنی میری اور آپ کی یہی خواہش ہونی چاہیے. آپ خود سوچیں کہ مطلب کیا آج ہمارا دل دکھتا نہیں ہے؟ جب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے تب ہمارا دل خون کے آنسو رونا چاہیے. اگر ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہے احساس تو سمجھے ہم مردہ دل ہو چکے ہیں. اگر آج ہم کسی کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں تڑپ اٹھنی چاہیے کہ کیسے ان کو ہم بچائیں, کیسے ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اگر یہ تڑپ اور یہ احساس ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہونی چاہیے. واقعی میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے ناطے اور امت محمدیہ کے امتی ہونے کے ناطے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری نبی کی امت ہونے کے ناطے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم وہ احساس اپنے دل میں رکھیں جو نبیوں نے ہمیں دیا یا دے کر گئے, جو وراثت ہمارے پاس منتقل ہوئی ان کی نبیوں کی, وہ کیا تھی یا کیا ہے کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے, نبوی تعلیمات ہوتی ہیں. کہ نبوت کی جو تعلیمات ان کو ملی تھی اللہ کی طرف سے, اس تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے پہلو بھی روشن کریں اور آگے دوسروں کو بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے, آئندہ خیال رکھیے گا اس بات کا. مجھے امید ہے ہر انسان اپنی نیت کے مطابق لے کر جاتا ہے, جو جس نیت کے مطابق آیا ہوگا وہ لے کر جائے گا یہاں سے. آگے ہم سورہ مومنون کا دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں کیا فرماتا ہے. ترجمہ ہی دیکھتے ہیں اس کا بھی. بسم اللہ الرحمن. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی, کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے, جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے, اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے, اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے, یعنی نقصان میں پڑ گئے. کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ یعنی افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. پیغمبر نے کہا, اے میرے رب, انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے, تو میری مدد فرما. فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. چنانچہ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا, بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا کھانے پینے والا انسان ہے. اور ہر نبی پر یہ اعتراض اٹھایا گیا اور یہی سوچ آج کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنا, یہ جو دائی دین ہوتے ہیں, دائیان دین ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ انسانوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے, عام انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. نہ انہوں نے کھانا پینا چاہیے, نہ انہوں نے ہنسنا بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر دفعہ نبیوں پر یہی اعتراض کیا گیا. آگے سورہ شعرا, اس میں بھی عاد, قوم عاد کا ذکر ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا, کیا تم ڈرتے نہیں, میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں, سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو, اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا. یہ بات بھی قابل غور ہے, اس کو بھی آپ انڈر لائن کریے گا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ یعنی رب العالمین کے ذمے ہے. بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو, شاید تم ہمیشہ رہو گے, اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو, سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس سے ڈرو, اس نے تمہیں جانوروں سے, بیٹوں سے, باغوں سے, چشموں سے مدد دی. مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. وہ کہنے لگے, ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو, ہمارے لیے یکساں ہیں, یہ تو اگلے ہی کے طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا, بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے, اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. اب یہ تینوں آیتیں ہم نے پڑھ لی, یعنی جو بڑی بڑی مین آیتیں تھیں. اب ان تمام آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے, کس طرف بھیجے گئے تھے, اور ان کی قوم نے کیا جواب دیا, یا ان کی قوم کے لوگوں نے کس طرح سے ان کا مذاق اڑایا اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کیے. اب دیکھیں, یہ وہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم سے بچ گئے تھے, یعنی نوح علیہ السلام کے جو مومن اور مسلم لوگ تھے, مسلمان جو نبیوں کو ماننے والے تھے, یعنی نوح علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر نکلے تھے, یعنی جو لوگ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نوح علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں میں سے بچایا, یعنی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور بس وہ کشتی کے چند افراد بچے تھے. اب آپ سوچیں کہ کتنا یہ واقعہ مشہور ہوگا, ان کے خاندان میں نسل در نسل چلتا آ رہا ہوگا کہ دیکھو پوری دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا, صرف وہ کشتی والے بچے تھے, اور ہم وہی کشتی والے لوگ ہیں, اور ہم کس لیے بچے تھے, کیونکہ ہم شرک سے بیزار تھے, ہم نے توحید کو مانا. لیکن پھر کچھ عرصہ گزر گیا, کئی سال گزر گئے, اور پھر وہی شرک ان کے اندر دوبارہ سے چلا آیا یا لوٹ آیا. آپ دیکھیں کہ قومیں اسی طرح سے تباہ اور برباد ہوتی ہیں, ایک تو شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اخلاقی زوال جب آتا ہے اس وجہ سے, اور جب وہ قومیں تکبر کرنے لگتی ہیں, یا پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتی ہیں, یا اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتی ہیں, یعنی پوری پاور پوری قوت کی مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگتی ہیں, تبھی ایسی قوموں پر زوال آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے, اور جو نوح علیہ السلام کے تین بیٹے جن سے پوری قومیں آگے چلی, انہی میں سے ایک بیٹے سے ہود علیہ السلام تھے, بلکہ ان کا نسب بھی بیان کیا گیا ہے واللہ اعلم, کیونکہ وہ تورات سے ریلیٹڈ ہے, لہٰذا ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. لیکن یہ تو معلوم ہے کہ یہ آپ کا قبیلہ عاد تھا, اور یہ ایک عربی قبیلہ تھا, اور ان کی رہائش عمان جو ہے کنٹری, حضرموت کے درمیان ریت کے تینوں والے علاقے احقاف میں تھی. اب دیکھیں پورا ایک سورہ ہی سورہ احقاف, آپ جانتے ہوں گے نا, سورہ احقاف ایک سورہ ہے پورا, اس علاقے کا نام ہے یہ, اور جو اونچے اونچے تینوں پر مشتمل ہے. یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا, اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بہت مشہور سورت ہے سورت الفجر, جو اکثر پڑھتے رہتے ہیں ہم, کہ تم نے نہیں جانا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے, اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. اور یہاں پر مثلها سے مراد ہے کہ اس قبیلے جیسے کبھی ہے کل لوگ، یعنی اتنے اونچے اونچے دراز قد تھے وہ لوگ، دل ڈول میں اتنے زیادہ لمبے بڑے چوڑے تھے کہ ایسے لوگ کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے عربی میں کلام کیا، یا ان کے والد نے کلام کیا عربی میں، جیسے کہ بعض تابعین کا کہنا ہے، یا وہب بن منبہ جو کہ بہت مشہور محدث ہے ان کا کہنا ہے، واللہ عالم. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی نا کہ جو تین قسم کے عرب کہلاتے ہیں نا، عرب عاربہ، عرب مستعربہ اور عرب بائدہ. تو جو عرب عاربہ ہے یہ خالص عرب ہیں، اس میں سارے وہ قبائل شامل ہیں جیسے کہ عاد، سمود، جرہم، مدین، امالقہ، جاسم، کہتان، یہ سب شامل ہیں اس میں جو عرب عاربہ کہلاتے ہیں. جب اگر آپ سیرت النبی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ ساری ڈیٹیل ملے گی. جن لوگوں نے پڑھا تھا ہمارے ساتھ سیرت وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا آپ کو. اور جو عرب مستعربہ ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے لوگ ہیں، یعنی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر مکہ میں، پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو زبان سیکھی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے عرب مستعربہ کہلاتے ہیں. تو عربی لیکن عرب مستعربہ، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے فصیح اور بلیغ زبان عرب مستعربہ کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اسماعیل علیہ السلام کو ایسی زبان سکھائی، اور انہوں نے وہ قبیلہ جرہم سے سیکھی تھی. آپ کو یاد ہوگا جرہم قبیلہ جو کہ وہاں آ کر آباد ہوا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی بلاغت سے نوازا تھا، فصاحت اور بلاغت سے، اور وہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئی. اسی لیے آپ نے کہا تھا نا کہ افصح العرب ہیں. اور یہ جو ہود علیہ السلام کی بعثت ہے، جب طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد جنہیں عاد اولی بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے بت پرستی اختیار کی کہا جاتا ہے. ان کے بھی تین یا چار تین بت بتائے جاتے ہیں. بعض کتابوں میں کچھ ان کے نام ہیں، بعض کتابوں میں کچھ اور نام ہیں، ہمیں ان کے بتوں کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ ان کے بھی کچھ بت تھے جو انہوں نے تراش رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی انہی میں سے کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آراف میں ہم نے ان کا واقعہ پڑھا، سورہ آراف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور سورہ ہود میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، سورہ مومنون میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اس کے علاوہ سورہ شعرا میں بھی یہ واقعہ ڈیٹیل میں موجود ہے. یعنی یہ چار جگہیں جہاں پر بہت ڈیٹیل میں یہ واقعات موجود ہے، باقی کہیں کہیں مختصر سی تفصیل آتی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، حالانکہ یہ لوگ آئے تھے کہاں سے، کس سے بچ کر آئے تھے اور کس چیز سے بچ کر آئے تھے، یعنی جو ان کے آبا و اجداد تھے یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ لوگ وہاں پر کس وجہ سے بچ کر آئے تھے، شرک سے بچ کر آئے تھے، ہے نا. لیکن پھر کس میں مبتلا ہوئے، اسی شرک میں مبتلا ہوئے. آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ شیطان نے انسان کو کیسے بہکایا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کیا، ہے نا، بہلا کر پھسلا کر. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو کیسے بہلایا پھسلایا اور کیسے ان کو اپنی دھپ پر لایا تھا، کہ اچھا یہ تو نیک لوگ ہیں تم ان کی تصویریں بنا لو. پھر کہا تصویریں تو مٹ جائیں گی، ان کی باتیں یاد رکھنے کے لیے تم ان کے مجسمے بنا لو، مورتیاں بنا لو. اور بعد میں ان کی باتیں تو بھول گئے لیکن انہیں مجسموں اور مورتیوں کو پوجا جانے لگا، شیطان نے اس طرح سے بہکایا. اس کے بعد سارے ان مشرکوں کو ختم کر دیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا اور چند لوگوں کو بچا لیا گیا جو توحید کے علم بردار تھے، توحید کے قائل تھے. جب وہ لوگ دنیا میں پھیلے توحید کی تعلیمات کو لے کر، تو اب کیا ہوا، دھیرے دھیرے اس نے شیطان نے پھر کیا کیا، پھر بہکانا شروع کر دیا. اور پھر کیا کیا، ان کی قوم کے لوگوں کو، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو جو قوم عاد کہلاتی ہے، ان کو بھی وہی شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا. یہ تینوں واقعات سے، یہ تینوں قصص سے فی الحال ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے، ہر کچھ صدیاں گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد، جو اچھے بھلے لوگ ہیں ان کی اولادیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، نافرمان، مشرک، بت پرست، توہم پرست، دنیا کی شیدائی، دنیا پر مر مٹنے والے، آج کے لوگ ہم بت پرستی میں تو مبتلا نہیں ہے, لیکن ہم لوگ بہت سارے ازم کا شکار ہیں نا, کیپٹلزم, سوشلزم, مارکسزم, اور بھی پتہ نہیں کتنے ازم ہیں, ہے کہ نہیں آپ بتائیے, ایتھیزم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان قصص سے؟ ابھی صرف ہم تیسرے ہی واقعے پر ہیں آج, ابھی ہم تیسرے نبی کا ہی ذکر پڑھ رہے ہیں, دو نبی کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی تیسرے نبی کا ذکر ہم کر رہے ہیں. ان انبیاء کے واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نصیحت کتنی ضروری ہے, آپ بتائیں, یاد دہانی کتنی ضروری ہے. یعنی آج کے دور میں بھی کیسے شیطان نے ہمیں, ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے آس پاس کے لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کر دیا ہے, کیا ہے یا نہیں کیا, آپ بتائیں کیا ہے. تو ہود علیہ السلام ایک طرح سے نوح علیہ السلام ہی کے نقش قدم پر چلے, اور انہوں نے اپنی قوم کو اسی کی طرف دعوت دی جس کی طرف نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی, کیونکہ ان کی قوم بھی, یعنی یہ جو توحید پرست لوگ تھے, دھیرے دھیرے آپ دیکھیں یہ بھی مشرک ہو گئے. آج ہمارے بھی توحید پرستوں کا کیا حال ہے کہ کئی اور قسم کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں, اور شیطان ہمیں اللہ کی عبادت پر قائم رہنے نہیں دیتا ہے, بلکہ وہ ہمیں دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لے آتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ایسا رخنا ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہک جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے, جو سورہ آراف میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ جب ہود علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی, تو ان کی جو قوم کا رویہ ان کے سامنے آیا وہ کیا تھا, کہ ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو, اسے مغفرت طلب کرو, اور ایمان لانے کے فائدے بھی بتائے اور ایمان نہ لانے کے نقصانات بھی بتائے, اور انبیاء کا یہی کام ہوتا ہے. تو سرداروں نے کیا کہا, انا لنراک فی صفاہت, کہ بلا شبہ تم تو ہمیں بیوقوف نظر آتے ہو, احمق نظر آتے ہو, نعوذ باللہ. یعنی جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ تو حماقت پر مبنی ہے, جبکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدد اور رزق کی امید کی جاتی ہے, اور یہ درست راستہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کہنے لگے کہ تم جو دعویٰ کرے کہ اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے, تو تمہارا یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے. یعنی آج بھی دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا, بے وقوف کہا جاتا ہے نا, وہ کہہ رہے تھے بے وقوف لوگ ہیں, بینک سے لون بھی نہیں لیتے, اتنے اچھے سے بزنس چلا سکتے ہیں, اتنا اچھا گھر بنا سکتے ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, فائدہ ہی نہیں اٹھاتے, ہے نا, ارے ارے زبردست انشورنس ہی نہیں کرواتے, فکس ڈپازٹ ہی نہیں کرواتے, بے وقوف لوگ ہیں, ہے کہ نہیں. وہ جیسے کہ ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا, ایک ہندی کا جملہ ہے, مقولہ ہے, کہ بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا والا معاملہ, کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جہاں سے بھی فائدہ مل رہا ہے اٹھاؤ, چاہے وہ حلال سے ملے, حرام سے ملے, گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے, یعنی فائدے اٹھاؤ, پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی والا معاملہ ہے, کہ جہاں سے رشوت مل سکتی ہو لو, جہاں سے پیسہ آ سکتا ہو لو, حرام ہو حلال ہو کیسا بھی ہو, اس سے کیا ہمیں مطلب. یہ تو بیوقوفی ہوگی کہ آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, آپ کے پاس پیسہ آیا ہے, مال آیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ جو نان مسلمز کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ دیوی مہربان ہوئی, کس چیز کی دیوی, جی اپارچونیٹی ملی ہے تو دھن کی دیوی مہربان ہوئی, ایسا ایسی کوئی جملہ مجھے, ہاں جی لکشمی کہتے ہیں اس کو, جس جو آپ کو دولت سے نوازتی ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو کہتے کہ اچھا دھن کی لکشمی یا دیوی تم پر مہربان ہوئی, تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو, یہ اس کو بے وقوفی کہتے ہیں. تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو دنیا داروں نے, دنیا پرستوں نے نعوذ باللہ بے وقوف کہا. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہود آپ کی مجلس میں آ کر کیا کہہ کر پکارتے تھے, کہ جب صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم نے نہیں سنا تو ہماری رعایت کیجئے, دوبارہ بول دیجئے, تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ایک لفظ وہ استعمال کرتے تھے یہودی آپ کی مجلس میں, ویری گڈ ماشاء اللہ, اور وہ لفظ کیا تھا, رائینا, اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اے ہمارے گڈریے, اے چرواہے, اے بے وقوف شخص, نعوذ باللہ. یعنی وہ ہمیشہ سے لوگوں کا, دنیا پرست دنیا داروں کا, جو کیا کہیں گے کیپٹلزم کا شکار ہیں، جو مادہ پرست ہیں، جو دنیا پرست ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہی نعرہ یہ سوچ رہی ہے کہ اچھا یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے. تو انبیاء کو ہمیشہ سے لوگوں نے اسی طرح سے بے وقوف سمجھا ہے، اور آج بھی لوگ دینداروں کا اسی طرح سے مذاق بناتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ چلے ہیں، یہ احمق لوگ چلے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہود علیہ السلام کو، ان کی قوم کے سرداروں نے. تو دیکھیں سبحان اللہ، ان کا جواب آپ دیکھیں، ہود علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیں کہ ان کے قوم کے سردار کے جواب میں کیا کہا کہ یا قومی لیس بی صفحات ولیکن رسول من رب العالمین، کہ تم مجھے کیسے بے وقوف سمجھتے ہو، میں تو کوئی حماقت کی بات نہیں کر رہا، میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اور کیا کرتا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، بہت ہی بہترین جملہ. یقین جانیے اس ایک جملے پر ہم ابھی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو ہم کبھی دعوت دین پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور یاد بھی رکھوائے بات کو، کہ میں تو تمہیں اپنے رب کے، ابلغکم اسی سے تبلیغ نکلا ہے، اسی سے بلاغت ہے، اسی سے یعنی جو داعیان دین جو کام کرتے ہیں وہ اسی لفظ سے نکلا ہے کہ ابلغکم رسالات ربی. لیکن کس کی تبلیغ کرتے ہیں، کس کی بات پہنچاتے ہیں، ربی اپنے رب کی، یعنی میں تو رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں. وانا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصح امین نصیحت کرنے والا، خیر خواہ امانت دار ہوں. سبحان اللہ، یعنی ایک رسول کا انٹروڈکشن اس سے بہتر، اس سے بیسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور تمام انبیاء کا انٹروڈکشن یہی ہے، اصل میں تمام انبیاء کا تعارف یہی ہے، اور جو انبیاء کے قصص سے ان سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پر ہم تھوڑی دیر رک کر گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم بھی ان خوبیوں کے مالک بن سکیں. سب سے پہلے جو داعی دین ہوتا ہے، یعنی انبیاء کے قصص سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ مبعوث ہی اس لیے فرماتا ہے، یا اس لیے ان کو کھڑا کرتا ہے معاشرے میں، کہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کے جیسے بنیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے رویے سے، ان کی باتوں سے، ان کے اخلاق سے، ان کے ہر انداز سے ہم سیکھیں. تو ابلغکم رسالات ربی، کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو ایک داعی دین کی کیا ذمہ داری ہوئی سمجھیں اس لفظ کو سامنے رکھ کر، کہ ایک سچا اور اچھا اور فرمبردار مسلمان جو رب کا بندہ ہے وہ کیا کرے گا، اپنے رب کے پیغام کو پہنچائے گا. یعنی ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا کام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یعنی ہم خود ایک تبلیغ کا نمونہ بن جائیں. ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی تبلیغ ہو، غیروں میں تبلیغ ہو اور اپنوں میں نصیحت والا انداز ہو، دین کی بات کو پہنچانا، ہمارا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب یہی ہو. یعنی آپ دیکھیں، جب اگر آپ اپنی زندگی کو، یعنی آپ اپنی زندگی کا مقصد آپ دعوت دین بنا لیتے ہیں، تو باقی کے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. آپ کر کے دیکھیے، یعنی آپ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کی طرف موڑ دیجیے، آپ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائیے، آپ کے باقی کے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے کہ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ہمارے پاس ہمارے رب کا کون سا پیغام ہے آپ بتائیں؟ قرآن، بالکل. تب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یعنی قرآن کو ہم کیا کریں گے پھر؟ اب قرآن کو ہی، یعنی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا اخلاق قرآن تھا، تو اب نبیوں کو تو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، وہ اسوہ ہے ہمارے لیے، یعنی ان کی جو زندگی ہے، ان کے واقعات حالات ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں وہی اپنانا ہے. تو پھر ہماری بھی زندگی کا مقصد کیا ہو، کہ رب کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا، خود بھی ہم اس کے مخاطب ہیں اور لوگ بھی اس کے مخاطب، لوگوں کو بھی اس کا مخاطب کروانا ہے. جی، اپنی زندگی میں بھی اس کو لانا ہے اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے. تو ابلغکم رسالات ربی. اچھا، آپ بتائیں کہ یہ تبلیغ کا جو حق ہے، پیغمبر کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں؟ کیا وہ کبھی کہتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ بھی یہ قوم سے، اب یہ ایک محلے والوں سے واسطہ پڑا تھا، بہت تھک گئے ہیں، ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں اس کی بات کریں گے، یا اللہ تعالیٰ اب یہ قوم نے تو بہت ہی سخت جواب دے دیا ہے، ابھی تو اس سے دل پتھر ہو گیا ہمارا، اور یہ دل پر ہمارے بہت تکلیف ہمارے دل کو پہنچی ہے، ابھی تھوڑا سا دل کو آرام کرنے دیتے ہیں، اس کے بعد پہنچائیں گے. ایسا کہا انبیاء نے؟ نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے تو پیغام پہنچانے میں ذرا بھی دیر نہیں کی. حالات اچھے ہوں برے ہوں، ان کے مرضی کے مطابق ہوں مرضی کے خلاف ہوں، جان جانے کا خطرہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہر حال میں انہوں نے کیا کیا، اپنے رب کے پیغامات کو وہ پہنچاتے رہے. تو کبھی ہم کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ریسٹ لے رہے ہیں، ابھی ینگ ہیں، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو شادی ہوئی ہے ابھی نہیں کر سکتے، ابھی بچے ہوئے ہیں بچوں کی ذمہ داری ابھی نہیں کر سکتے، اچھا اب تو بچے اسکول جانے لگے ان کی اسکول کی ذمہ داری ان کو پڑھانا ہے ابھی نہیں کر سکتے، اچھا اب تو بچے بڑے ہو گئے ان کی شادیوں کی ذمہ داری ابھی نہیں کر سکتے، اچھا بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اب ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں نہیں کر سکتے، اچھا اب تو مجھے مرنا ہے قبر میں جانا ہے ابھی بھی نہیں کر سکتے. آخر یہ وقت آتا ہی نہیں آتا ہے. تو کبھی انسان کو فرصت ملی ہے زندگی میں کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر رک جائیے، ابھی مجھے موت مت دیجیے گا، ابھی مجھے دین کا کام کرنا ہے کیونکہ میں بہت مصروف تھی، ابھی مجھے رب کے پیغامات کو آگے پہنچانا ہے، مجھے تھوڑا موقع دے دیجیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو زندگی کے سارے معاملات چلتے رہیں گے، زندگی میں سارے کام ہوتے رہیں گے، لیکن ہم کو ابلغکم رسالات ربی یہ کام ہم کو انجام دینا ہے. قصص الانبیاء سے ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے. نوح علیہ السلام کا دیکھیں آپ کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ اے میری قوم، یعنی کیا انہوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ ایک تو خوبصورت انداز کی اے میری قوم، دوسرا اے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو دن میں رات میں چھپ کر ظاہر خوف سے خوشخبری سے ہر طرح سے دعوت دے دی، لیلن و نہارا سرن چھپ کر بھی دی، یعنی چھپ کے بھی دی، اور جہارا کھلے طور پر بھی دی، ہے نا؟ تو کیا کوئی ٹائم انہوں نے بریک لیا تھا نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، کوئی ٹائم بریک بھی نہیں لیا، صبح شام دن رات ظاہری طور پر چھپ کر ہر طرح سے کوئی بریک نہیں لیا. تو قصص سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ قصص الانبیاء سے کہ انبیاء کی جو سیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے یا جیسے ان کے کردار کو ہمارے سامنے بتایا جا رہا ہے اور جس پہلو کو بتایا جا رہا ہے ہمارے سامنے، اور ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب بس قیامت ہی آئے گی، تو پھر اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے. تو ہمیں کتنی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے آپ بتائیں، کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے جانے کا وقت کب آنے والا ہے. تو ہم بریک لے سکتے ہیں، ہم ریسٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اپنے اس کام کو، اپنے اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھے تھے ہمیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں، کہ جیسے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھاگ رہے جہاں لے جا رہا ہے آپ کو لے جا رہا ہے، کہاں وہ ختم کر دے گرا دے آپ کو، یہ سفر ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتا. تو یہ کام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، ہر لمحے کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہم اپنی مصروفیت کا بہانہ نہیں بنا سکتے. دوسری بات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، پہلے ناصح کو دیکھتے ہیں کہ میں تمہارے لیے، لکم کا لفظ ہے خاص طور سے کہ تمہارے لیے، یعنی نبی کس کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. ہم بھی ہمارے جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم خیر خواہ بنے، ضرور خیر خواہ بنے. اگر آپ خیر خواہ بنتے یقین جانیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ سامنے والا آپ کی بات نہ مانے یا آپ کی بات پر غور و فکر نہ کرے. تو تمہارے لیے، یعنی ہمیشہ انبیاء کرام اپنی قوم کے لیے خیر خواہ رہے ہیں. تو انبیاء کے واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری بھی کیا بنتی ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے، ان کی طرف سے، یعنی ان کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی ہو. ناصح نصیحت کرنے والا، اور نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کے معنی ہوتے ہیں یعنی کسی کی خیر خواہی میں اس کا فائدہ چاہنا. عربی زبان میں نصیحت خیر خواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمارے اردو والے نصیحت نہیں ہے. اردو میں نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے کہ اچھا بہت چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، کچھ لوگ اس کو نصیحت کو برے معنی میں بھی لے لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں نصیحت خیر خواہی کے لیے آتا ہے. تو میں ناصح نصیحت کرنے والا ہوں تمہیں، خیر خواہ ہوں تمہارا، اور امانت دار. اور یہاں پر یہ جملے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابلغوں کو رسالاتی ربی, کہ میں تم تک جو بات پہنچا رہا ہوں تو بہت ہی مختصر اور جامع اور فصیح لہجے میں, فصیح طریقے سے تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. اس میں کوئی کمی بیشی, کوئی کجی نہیں ہے. اور قرآن بھی آپ دیکھیں گے, قرآن کیسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, کتنا معجزانہ کلام ہے وہ, کہ جو اس کو سنتا ہے عاجز ہو جاتا ہے اس کو سن کر. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں تمام نبی بہت ہی زیادہ خیر خور ہے, اپنی قوم کے ساتھ انتہائی محبت والا انداز رہا, انتہائی خیر خور شفیق تھے سارے انبیاء. تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ ان کی قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے, اور اس کے بدلے وہ کچھ بھی نہیں چاہتے تھے. یعنی ان کا مقصد کیا تھا یہ سب کرنے کا, کہ وہ قوم آگ سے بچ جائے, عذاب سے بچ جائے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے. کیا ہم نے کبھی سوچا اور ہم نے کبھی اس لیول کی خیر خواہی کی اپنے لوگوں کی؟ ہم تو چاہتے کہ بس صرف ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں, باقی کوئی نہ جائے جنت میں. تو کیا مزہ آئے گا وہاں پر جب ہمارے ساتھی یا ہمارے لوگ ہی نہ ہوں گے؟ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر جائیں, سب کی خیر خواہی ہمارے اندر ہو, مخلوق کی خیر خواہی ہمارے اندر ہو, ایسے جذبات ہمارے اندر ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم, یعنی ان جذبات کی وجہ سے ہم لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں, تاکہ وہ بھی عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اجر کے مستحق ٹھہریں. پھر سب سے اہم بات جو ہمیں انبیاء کی نظر آتی ہے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. میری قوم, میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ معاوضہ صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ, یعنی انبیاء کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا تھا, کیونکہ دنیا میں لوگ کچھ بھی کام بغیر پیسوں کے نہیں کرتے, ایون مشورہ بھی پیسوں سے دیتے ہیں, ہے نا. آج کل ایسے بہت سارے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جو آپ کو مشورہ بھی پیسے لے کر, فیس لے کر دیں گے. تو سبحان اللہ, انبیاء کا سب سے بڑا کردار, سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ میں تم سے کوئی اجر ہی نہیں مانگ رہا, میں تم سے کوئی معاوضہ ہی نہیں مانگ رہا, میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے بڑا مانو, میرے آگے پیچھے گھومو, نہیں, کچھ بھی نہیں مانگ رہا میں تم سے. میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا, یہ بات تم سمجھتے کیوں نہیں؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آپ دیکھیں پھر ان کی عقل کو اپیل کی جا رہی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں دل اور دماغ دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے, اور دونوں کا کمبینیشن ہو تو تبھی خیر پھوٹتی ہے اور نکلتی ہے. ہم لوگ ایک ایک سیم پر چلے جاتے ہیں کہ صرف دل کی مانتے تو دماغ کی نہیں سنتے, اور جب دماغ کی سنتے تو دل کی نہیں مانتے, اسی لیے نقصان ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہیں. اگر دونوں کو ساتھ لے کر چلیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہاں پر تم کہہ رہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے, تم تھوڑا تو عقل سے کام لو, تم خود سمجھ جاؤ گے کہ میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہ رہا, میں تو شکریہ بھی نہیں چاہتا. اور سبحان اللہ, جب بھی یہ آیت پڑھو تو ساتھ میں وہ آیت بھی یاد آتی ہے سورہ دہر کی, کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کہ ہم تو تم کو یہ کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہم تم سے کوئی جزا, کوئی بدلہ, کوئی شکریہ نہیں چاہتے, ہم تو اللہ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں تم کو کھانا, صرف اللہ کا چہرہ ہمارے مقصود نظر ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو. اور ہم تو اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو چہروں کو بگاڑ دے گا, یہ وہ ایسا دن ہوگا کہ چہرے ہی بگڑ جائیں گے. تو انبیاء سے سب سے بڑی چیز جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کوئی اجر نہیں مانگتے تھے, کوئی صلہ نہیں مانگتے تھے, کوئی بدلہ نہیں مانگتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ, یعنی جب صحابہ کی سب سے زیادہ خواہش ہوتی تھی کہ رسول اکرم جب مجلس میں تشریف لائے تو سب اٹھ کر ان سے ملے, آپ نے کہا کہ نہیں, میرے لیے اٹھا مت کرو, تم لوگ اٹھ کر نہ ملا کرو. اور جو دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے لیے, یعنی جب وہ پہنچے تو لوگ اس سے اٹھ کر ملے, ایکچولی یہ تکبر کی علامت ہے. وارن کیا گیا اس کو کہ یہ ناپسندیدہ بات ہے, کوئی اخلاقی خوبی نہیں ہے یہ کہ ہم خواہش کر کے اچھا ہم جائیں تو لوگ اٹھ جائیں ہمارے لیے محفل میں, مجلس میں. تکبر کی علامت ہے یہ. رسول اکرم نے اس بات کو بالکل پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اٹھے نہ, حالانکہ رسول اکرم تو سب سے زیادہ بڑھ کر مستحق تھے نا, صحابہ اکرام تو بہت چاہتے تھے آپ کو, اور صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ آپ سے اٹھ کر ملے, لیکن آپ نے منع کر دیا. تو رسول کوئی اجر نہیں مانگتے, کوئی شکریہ نہیں چاہتے, کوئی بڑائی نہیں مانگتے کہ تم مجھے بڑا سمجھو, مجھے کرسی پیش کرو, مجھے کچھ الگ مخلوق بنا دو, نہیں, بلکہ رسول تو عاجزی والے ہوتے ہیں, اور وہ اپنا اجر، اپنا صلہ، اپنا بدلہ، اپنا ثواب صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہی توقع رکھتے ہیں. تو اس لیے دائی دین کو سب سے بڑی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جب دین کا کام کرے تو لوگوں سے شکریہ یا ایسے تحفے تحائف ایسے نہ لے یا اس کی توقع نہ رکھے، یہ تعریف کی توقع نہ رکھے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں. اور اس لیے اسپیشلی ہم لوگوں نے پڑھائی کے لیے ایک جو رول بنایا ہوا ہے کہ جس دوران پڑھائی ہوتی ہے تو اس وقت ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈینٹ سے کوئی تحفے نہ لیں. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی ادارے میں کام کرنا اور اس کے لیے تنخواہیں مقرر ہوں. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے جتنے بھی دینی ادارے بنائے تھے، چاہے وہ مسجد ہو، یتیم خانے ہوں، یا پھر ایسے جو بھی شعبے تھے، مساجد ہوں، مدارس ہوں، دینی ادارے ہوں یا دنیاوی ادارے ہوں، ان سب کے لیے تنخواہیں مقرر کی تھیں. وہ کوئی بری بات نہیں ہے، تنخواہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر ایسے تحفے لینا جس کی وجہ سے پھر آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیں اس کی شروعات ہوتی ہے پھر کہاں پہنچتی ہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی جو قبروں پر یا نان مسلم جو مشرک ہیں ان کے یہاں پر جو پوجا کے لیے اس کے لیے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آخر کار وہ کس کو پہنچتے ہیں؟ قبروں میں لیٹنے والوں کو تو کچھ نہیں پہنچتا، نہ چادر پہنچتی ہے، نہ پھول پہنچتے ہیں. پہنچتے ہیں کبھی؟ کس کو پہنچتے ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو؟ تو ایکچولی یہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے اس کی. پھر انسان اللہ سے اجر لینے کی بجائے دنیا کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، اور یعنی وہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے حرص اور حوث کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب سورہ آراف میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک شخص کو علم، اپنی آیتوں کا علم بخشا تھا، لیکن اس نے ان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر وہ چاہتا تو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، اخلد الی الارض، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ کچھ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، کچھ نہ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی ایکچولی کتے کی زبان کا لٹکنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کی رال جو ٹپکتی رہتی ہے. ہم یہ جملہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا بطور کہاوت کے، کہ رال ٹپکنا، کہ ہمیشہ ایک حرص و حوث کا شکار ہے نا، کہ بس مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. تو ایک داعی دین کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے. جو داعی دین ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی لوگوں کے مال پر نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بے نیاز ہوتا ہے ان سب چیزوں سے، جیسے رسول ہوا کرتے تھے، نبی ہوا کرتے تھے. کہ انبیاء کی خاص کوالٹی ہی یہ تھی کہ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. آپ خود بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر نہیں دی گئی؟ کیا آپ دنیا کے فائدے نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کہ صحابہ اکرم آپ کے لیے دنیا ہی میں دولت کے ڈھیر نہیں کھڑے کر سکتے تھے؟ وہ تو آپ کی ایک پکار پر لبیک کہنے والے تھے. کیا وہ آپ کو آرام دہ بستر، آرام دہ گھر نہیں دے سکتے تھے صحابہ اکرام خود سے؟ نہیں دے سکتے تھے، لیکن رسول اکرم نے کیا کیا؟ نہیں لیا وہ سب، کیونکہ آپ کو دنیا سے کوئی چیز چاہیے ہی نہیں تھا. آپ دنیا سے بے نیاز تھے، آپ نے مسکینی کو پسند کیا اور مسکینی میں رہنا پسند کیا. ایک رول ماڈل بن کر گئے نا ہمارے لیے. تو ٹھیک ہے، بے شک یعنی کہ آپ دنیا کی لذتوں سے بالکل ہی بے بہرا ہو جائیں، ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا. لیکن رسول اکرم چونکہ آپ کا اسپیشل معاملہ تھا، آپ نے صحابہ کو اس سے منع نہیں کیا تھا. بہت سارے صحابہ کے گھر بڑے بھی تھے، آرام دہ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اب آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ چیزوں کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں لگے رہے تو پھر انسان اسی میں انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ چیزوں کا، یعنی یہ چیزیں زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سائڈ بائی سائڈ اگر چلتے ہیں آپ کے بچے ہوئے وقت میں تو الگ بات ہے، لیکن اصل آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا کام لے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھے گا، آپ کی کوشش دیکھے گا، اس کام کا رزلٹ کتنا نکلا وہ اللہ پر چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ رزلٹ کے مطابق اجر نہیں دے گا ہمیں، بلکہ ہماری کوشش اور جدوجہد کے مطابق ہمیں اجر سے نوازے گا انشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اور کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے تاکہ تم بات کو سمجھ سکو، یعنی میں تو تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں، اتنا واضح طریقے سے تمہیں بتا رہا ہوں باتوں کو. اور جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے، اندر سے وہ لوگ جانتے تھے کہ یہی سچا دین ہے جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دے کر محبوس فرمایا تھا، اور آخر کار ان کے جو مخالفین تھے وہ غرق ہو گئے تھے, اور انہی سے بچے ہوئے تم لوگ ہو. تو تم غور تو کرو ذرا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ بچے تھے تو وہ لوگ تو توحید پر قائم تھے, اسی وجہ سے وہ بچ گئے تھے, اور تم پھر اسی شرک اور بت پرستی میں جانا چاہ رہے جس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوئی تھی. اور میں تو اس کام کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, کوئی بدلہ نہیں چاہتا, کیونکہ نفع اور نقصان کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اب دیکھیں ہمیشہ سے انبیاء کا یہی معاملہ رہا ہے. ایون جو ہمیں لگتا ہے قرآن کی آیت سے کہ ہو سکتا وہ نبی نہیں تھے, لیکن نبی کی بات مان کر فوراً ایمان لے آئے تھے. سورہ یاسین میں جس شخص کا ذکر ملتا ہے, جس مومن کا, کہ وہ بھی کیا کہتا ہے قوم کے لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے, اتبعوا ما لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, کہ تم ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں. لیکن بدلے میں کیا ہوا, ان کی قوم کے سرداروں نے, ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا, ان کا رویہ کیا تھا, کہ صرف نبوت کا ہی انکار نہیں کیا ہود علیہ السلام کی, بلکہ آخرت کے کانسیپٹ کو, آخرت کے تصور کو بھی جھوٹ قرار دیا. کیا کہا, جو ابھی سورہ مومنون میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے مذاق اڑایا کہ اچھا یہ جو تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے, ہڈیاں بن جاؤ گے, یا تمہاری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, تو کیا تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ اور نبی کو کہا کہ تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہے, ہمارے ہی جیسے کھانا کھاتا ہے, ہمارے ہی جیسے پانی پیتا ہے, تو پھر اس میں کیا الگ خاص بات ہوئی؟ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز نہ روکا, کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے, تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کو بھیجا ہی نہیں آباد کرنے کے لیے, زمین پر تو انسانوں کو بھیجا نا آباد کرنے کے لیے, تو ان کے پاس کون آتا؟ آدمی ہی آتے نا, انسان ہی آتے. یعنی وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے, اور جسم کی مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان کو تسلیم نہیں تھا, اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ زندگی تو ہماری بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اسی میں ہم مرتے ہیں, اسی میں جیتے ہیں, ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی دنیا میں زندہ رہنا, اسی دنیا میں دوبارہ مرنا ہے. یعنی جو دوبارہ زندگی ہے بھی تو اسی دنیا میں ہے, آخرت نہیں ہے. نعوذ باللہ, جو لوگ زندیق ہوتے ہیں یا جو تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں, دہریے ہوتے ہیں, یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو تناسخ کا عقیدہ ہے, کہتے ہیں کہ مرنے والے 36,000 سال بعد دوبارہ اسی دنیا میں آ جاتے ہیں, لا حول ولا قوت الا بالله. یہ سب جھوٹ اور کفر کی باتیں ہیں, جہالت اور گمراہی پر مشتمل ہے. جو روحوں کے زندہ ہو کر واپس آنے کا جو عقیدہ ہے, وہ اسی تناسخ سے تعلق رکھتا ہے. اصل میں اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے روحوں کا دنیا میں دوبارہ آنا. جو کہتے ہیں کہ ہر برسی پر روحیں واپس آتی ہیں, مردوں کی عید مناتے ہیں شاید, ہے نا ایسے ہی کچھ جملہ ہے جی. ایک تو نان مسلم میں پنرجنم کا کانسیپٹ ہے, اور مسلمانوں میں مرے ہوئوں کی عید مناتے ہیں, روحوں کا واپس آنا یہ کانسیپٹ ہے. یا پھر نعوذ باللہ آپ نے پچھلے وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ پچھلے جنم میں یہ کیا ہوگا تو اب یہ جنم میں ایسا ہوگا ویسا, لا حول ولا قوۃ الا بالله. سب جھوٹ پر مشتمل باتیں ہیں, کفر اور جہالت پر مبنی باتیں ہیں. تو یہ فاسد خیالات ہیں, غلط باتیں ہیں, جن کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور انسانوں میں سے ہی ایسے جو کافر لوگ ہوتے ہیں, انہی کی عقل اس سے متاثر ہوتی ہے. جو عقل سے محروم ہے وہی لوگ ایسی باتیں سوچ سکتے ہیں. تو شیطان نے دراصل یہ ساری باتیں ان کے اندر ڈال دیے, اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں, اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے. یعنی شیطان ہی یہ باتیں دل میں ڈالتا ہے اصل میں, کہ اچھا تمہارا تو کوئی دوبارہ زندگی ہے نہیں, بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اگر جینا بھی تو یہی دنیا کی زندگی میں دوبارہ جی اٹھو گے, لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو روحوں کا واپس آنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اصل میں. تو تو ان کی قوم یعنی ہود علیہ السلام کی قوم دراصل اسی بات پر ڈٹی رہی کہ ہم دوبارہ زندہ ہو کر نہیں اٹھائے جائیں گے. پھر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اتبنون بکل رین آیتن تابسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو, نشان سے مراد یہاں پر ایکچولی ہو سکتا ہے عمارتیں ہوں اور محل بناتے ہو, شاید تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یعنی ان کو نصیحت کر رہے ہیں ہود علیہ السلام کہ تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں اور محل بناتے ہو, تعمیر کرتے ہو, جن سے محض دل خوش کرنا مقصد ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اونچے اونچے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے آد کے ساتھ کیا کیا, ستونوں والے ارم کے ساتھ, جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. تو آد ارم سے مراد آد اولا ہے. وہی لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں میں رہا کرتے تھے. خیموں میں وہ لوگ رہتے تھے, اونچے اونچے ستونوں والے خیموں میں. تو ایکچولی جو وہ لوگ بناتے تھے, تعمیر کرتے تھے, چاہے وہ جو کچھ بھی رہے ہوں, محل ہو یا ان کے غسل خانے ہوں یا جو بھی رہے ہوں, جو ڈفرینٹ خیالات ہے, کہ اصل مقصد یہ بتانا مقصد ہے یہاں پر قرآن کی آیتوں سے کہ تم دنیا میں طویل یعنی لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی امید پر یہ سب کچھ بناتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, یعنی رسول کی اطاعت کرو, اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو, اور اس نے تمہیں جانوروں بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے, اور مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے آبا اور اجداد کا دین ہے, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, ہم اسی پر مضبوطی سے قائم رہیں گے, اور یہ تو سب من گھڑت باتیں ہیں. اور ان کو اس بات پر حیرت تھی کہ اچھا ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں. یعنی وہ ڈفرنٹ بتوں کو پوجنا چاہتے تھے ایک اکیلے اللہ کی بجائے. اس پر بھی انہیں حیرت تھی کہ بھلا ایک ہی رب کی عبادت کیسے کی جائے. تو جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور اپنے آبا اور اجداد کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی عقل ہی سلب کر لی جاتی ہے. اصل میں ان کو ڈفرنٹ بتوں کو پوجنا زیادہ اچھا لگتا ہے ایک رب کے علاوہ, یہ ان کی عقل ہی ماری جاتی ہے. بلکہ الٹا انہوں نے عذاب کی دھمکی دی کہ ٹھیک ہے جو عذاب تم لے کر آ رہے ہو, جس کا تم ہم سے ذکر کرے وہ لے آؤ. اور یہاں پر جو ذکر ہم کو ملتا ہے کہ تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کی کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے ان کے ناموں کے بارے میں وہ جھگڑتے تھے اللہ تعالی کے مقابلے میں. اسی لیے کچھ علماء نے ان کے بتوں کے نام بھی دیے ہیں, سمد سمود اور ایک اور کچھ نام ہے جس کے بارے میں وہ ہے کہ شاید یہ نام ہے یا دوسرا نام ہے. اب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو سمد, ہم اللہ تعالیٰ کی صفت جو پڑھتے اللہ سمد ہے نا, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, دیکھا جائے تو سمد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو ایکچولی انہوں نے بھی کس بنا پر ان بتوں کو پوجا ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی جو صفت ہے وہ انہوں نے اس کا نام ایک بت کو دے دیا. تو ایکچولی دیکھا جائے تو پہلے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کرنے والے لوگ تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو بت بنا لیا. تو ایک اور بات جو سیکھنے کو ملتی ہے قصص الانبیاء سے کہ قوم اتنا ایزیلی بات نہیں مانے گی. قوم کو آپ کتنی بھی نصیحت کر لیں وہ اتنا آسانی سے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گی, بلکہ وہ آپ کے سامنے دلائل پیش کرے گی. تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے قصص الانبیاء سے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا, ان کو جھٹلایا, ان کی تکذیب کی اور ان کی باتوں کی دلیل بھی مانگی اور اپنی دلیلیں پیش کرتے رہے. تو ہمیں بھی کس کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہمارے پاس بھی کیا چیزیں ہوں, کیا ہتھیار ہوں ہمارے پاس دلیل کے, ہمارے پاس دلائل ہوں. اور علم ہوگا تو دلائل دینا بھی آئے گا, صحیح علم ہوگا تو دلائل دینا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا, ورنہ تو پھر ہم خاموش ہوتے چلے جائیں گے. تو آج کفر شرک الحاد دہریت کس قدر عروج پر ہے آپ دیکھیں, یعنی کیسے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, آبا پرستی اندھی تقلید اور مٹیریلزم, سب کچھ دنیا دنیا دنیا. یہ سب اپنے عروج پر ہے. اور جو کہا گیا تھا کہ جب دجال آئے گا تو اس کا سب سے بڑا ہی ہتھیار یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو لالچ دے گا. ایک طرف کچھ کرے گا تو سونا اگل پڑے گا یا کھیتیوں میں فصل لہلہانے لگے گی, بارش برسے گی, لیکن وہ کیا ہوگا, سب یہ سب دجالیت کے فتنے ہیں اصل میں. یہ جو ہمیں مٹیریلزم سکھایا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے بھاگنا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بس بھاگو بھاگو بھاگو, ایک مرد کی کمائی کافی نہیں ہے, دونوں کا کمانا ضروری ہے. بچے چاہیں کہیں بھی جائیں, بچوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب کانسیپٹ یہ ہوا جا رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے کہ بچوں کی کیا ضرورت ہے, لا حول ولا قوۃ الا بالله. انسان کے جی کس لیے رہا ہے, یعنی سوچ کتنی عام ہو گئی. آپ خود دیکھیں کہ پہلے جو بچے ہوتے تھے, پہلے تو اگر ہم اپنی دادی ان لوگوں کو دیکھیں تو 12 12 15 15 16 16 بچے تھے, ہے نا, اور یہ عام بات تھی. اور الحمدللہ پھر بھی وہ ہم سے زیادہ فٹ تھے اس زمانے میں. نہ ان کو شوگر تھی, نہ بلڈ پریشر تھا, نہ کچھ تھا, نہ کوئی دوائیاں گولیاں ان کو لگی تھیں, نہ ان کے پاس اتنی اچھی ایکسرسائز کی مشینیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن الحمدللہ وہ فٹ تھے, سکون کی نیند سوتے تھے رات میں, کوئی نیند کی ٹیبلٹ نہیں کھانی پڑتی تھی ان کو, نہ ان کو بی پی چیک کروانا پڑتا تھا, نہ شوگر. 16 16 بچے ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ, اور سارے کام گھر کے کرنے کے باوجود بھی. آج کہتے ہیں اب زمانہ ہو کہ پھر 6 7 بچے, 5 4 3 2 1 پر بات آئی, اب تو کہتے ہیں ایک بھی نہیں چاہیے, بچے ہی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں سوچ کیسی بنائی جاتی ہے. آپ بتائیں کہ اس سوچ کو بدلنا کتنا ضروری ہے. آج ہماری خود کی نوجوان نسل کہتی کہ بچے تو پیر کی بیڑیاں ہیں, اور ایک کی کمائی کو ناکافی سمجھا جانے لگا. کہتے کہ دو کا کمانا ضروری ہے, کہاں انوالو کیا جا رہا ہے ہمیں, کس طرف دھکیلا جا رہا ہے ہمیں, بس کماؤ کماؤ کماؤ, خوب بھاگو دوڑو, خوب کماؤ, بس کمانے کی مشین سمجھ لیا گیا انسان کو, اور وہ ان چکروں میں اپنے تمام فرائض کو بھول چکا ہے. جی بالکل بالکل, یہ سوچ ایسی بنائی جا رہی ہے کہ انہیں کیسے وہ غیر شعوری طور پر وہ سوچ ڈال دی گئی ہے کہ ڈسکس کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ساری جو پیٹ انڈسٹری بنائی گئی, کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسی بات یہی سوچ کار فرما ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو انڈسٹریز, ساری دوائیوں کی انڈسٹری کو ہی آپ دیکھ لیں, جیسے کہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ شوگر کی جڑ سے ختم کر دینے والی دوا نکل گئی کہ شوگر ختم ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو انڈسٹری ہے اتنی بڑی, ڈرگ انڈسٹری کی جس کو ہم کہیں گے, تو ان کا تو پورا کاروبار ہی بند ہو جائے گا نا. جو انسولین ہے, شوگر کی ٹیبلٹس ہیں, پھر جو شوگر کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے, فاسٹنگ ٹیسٹ آفٹر لنچ اور بریک, جو بھی ہے اس کے بعد ٹیسٹ, بریک فاسٹ کے بعد ٹیسٹ, تو اس کے لیے جو سارے جو آتے ہیں نیڈلس آتے ہیں, اس کا جو ٹیسٹ لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی جو لیبورٹری میں چیزیں ہیں, یہ تو سب ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو ہر دور کے بت اور ہر دور کے پرابلمس الگ رہے ہیں. آج ہم کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور کے پرابلمس کیا ہیں, آج کے دور کے بت کیا ہیں. اس سوچ کو بدلنا ہے کہ یہ جو سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ پیٹس کس لیے ہیں, کتے بلیوں کو, جو باہر گھومنے والے جانور ہیں, جو روڈز پر گھوم کر اپنا کھانا خود تلاش کر سکتے ہیں, ان کو زبردستی گھروں میں لایا جا رہا ہے. ان کو اپنے ذاتی, اپنے خونی بچے سے بھی زیادہ بڑھ کر ان پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله, کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ کتے اور بلیوں کو ان کی خدمت کرے, جبکہ جانوروں کو تو ہماری خدمت کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں سوچ کیسے الٹی دے دی گئی. اور اس کا بھی بہت بڑا مافیا کہتے ہیں کہ یہ جو پیٹ انڈسٹری ہے, اس کا بھی بہت بڑا مافیا, جیسے کہ ڈرگ مافیا ہے, بہت سارے مافیا ہے نا ایسے ہی, مطلب ایون ساری ہر چیز کا آپ دیکھیں, یعنی کیونکہ ان کی انڈسٹری چلے گی کیسے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تم ہمارے جیسے انسان ہو, اور تم ہمیں کیا ڈراتے ہو عذاب سے, اگر لے کر آنا ہی تو لے کر آؤ وہ عذاب. تو ایکچولی دیکھیں فطرت سے انسان کو دور کیا جا رہا ہے نا, جبکہ اللہ کی کتابیں, اللہ کے نبی کے, انبیاء کے واقعات ہمیں فطرت سے قریب کرتے ہیں, اور آج ہمیں فطرت سے دور کیا جا رہا ہے. اتنا زیادہ ہمارے اندر ایسی نقلی زندگی بھر دی گئی ہے, یا نقلی زندگی گزارنے کے خیالات بھر دیے گئے ہیں, کہ ہم کو جو اصل زندگی ہے, جو اصل فطرت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے, ودیت کر دی ہے باتیں, اس سے دور کیا جا رہا ہے, وہ سوچ سے دور کیا جا رہا ہے. تو جو دنیا انہوں نے کیا کہا کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے. اس کے بارے میں جتنے بھی آپ دیکھیں جتنے ہمارے اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو ایکچولی جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ کیا ہے, ایمان بالآخرت کا احساس نہ ہونا یا ایمان آخرت کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندگی کا احساس نہ ہونا, یقین نہ ہونا, یا آخرت کے بعد حساب کتاب کا احساس نہ ہونا. یعنی ہر گناہ کی اصل جڑ یہی ہے, اور قرآن ہمیں ہر صفحے پر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اصل زندگی ہی آخرت کی زندگی ہے. تمہیں جو بھی کام کرنا ہے اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر کرنا ہے, خود احتسابی, آخرت کے حساب کتاب کا احساس, احتساب, آخرت پر ایمان کی فکر, اور اسی کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے, ہماری قلب کی پاکیزگی ہو سکتی ہے, جو ہم جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی زندگی ہے, فکر آخرت, یعنی آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا جو ہمیں حاضر ہو کر جواب دینا ہے, اس کا احساس. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہو جائیں, بے رغبتی ظاہر کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ دنیا کو ترک کرنا, لیکن دنیا کو اصل مقصود نہیں بنانا ہے اور دنیا کو ترک بھی نہیں کرنا ہے. دونوں کے بیچ میں رہتے ہوئے دنیا کو گزارنا تو ہے, برتنا تو ہے, دنیا میں رہنا تو ہے, لیکن ضرورت کے تحت اس کو مقصد نہیں بنانا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جو بنایا تھا اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی انہوں نے, حالانکہ وہ رہتے نہیں تھے اس میں, لیکن ان کو تھا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ختم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, تو انسان ایسے ہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ تورات کو دیکھیں گے, جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا کہا اور چہیتا کہا, جب آپ تورات دیکھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیے, کسی نے بہت اچھی جملہ کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اجارہ دار ہیں, یعنی جنت تو ہمارے ہی لیے ہے نعوذ باللہ, ان کا آخرت سے جو بے تعلقی ہے اسی کا تو یہ کرشمہ ہے کہ آج ان کی سینسر کی ہوئی جو تورات آج موجود ہے اس میں آخرت کی کوئی واضح تعلیم سرے سے نظر ہی نہیں آتی. اور ان کے جو انہوں نے جو تحریف کی ہے, جو چینجز کیے ہیں, انہوں نے کتاب الہی کے صفحات سے اس اہم ترین اصول کو نکال دیا, اس کی نقوش بھلا دیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو آخرت کا تصور ہے وہ خود ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چپتا تھا. ان کی جو ذوق نفسانیت تھی ان کے اوپر بار گزرتا تھا, ان کے نفس پر آخرت میں دوبارہ اٹھنا, حساب کتاب دینا, اس کا ذکر ان کو گوارا ہی نہیں تھا کہ کوئی چیز ان کے سکون میں خلل ڈالے یا سبب بن سکے. ان کو ڈر تھا کہ جب تک یہ آخرت کا, یہ آخرت کی نقش, آخرت کا ڈر ان کے دل میں رہے گا یا کتاب میں رہے گا, تو پھر دوبارہ ریوائیول یا جسارت, یعنی دوبارہ ان کی امت اٹھ جائے گی اس خیال سے اور آخرت کی فکر کرنے لگے گی. اس سے انہوں نے کیا سمجھا, ضروری سمجھا کہ آخرت کی فکر کو ہر ایک کے دل سے, شعور سے, گہرائیوں سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے. تو تورات میں آپ کو کہیں پر بھی آخرت کا ذکر نہیں ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا تو جگہ جگہ ذکر ہے, لیکن خود آخرت کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری کہ ہم اپنا عملی احتساب کریں. جو قصص الانبیاء, جو قوموں کے واقعات ہم کو بتایا جا رہے ہیں کہ ان کی قوموں کا بھی کیا حال ہو گیا تھا. ان کی قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کہیں اٹھ کر جانا تھوڑی ہے دوبارہ, ہمیں حساب کتاب تھوڑی دینا ہے, ہم تو جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے. اس لیے وہ لمبے لمبے گھر بناتے, محل تعمیر کرتے, گویا کہ ان کو وہاں سال ہر سال رہنا ہے. آپ ان کے محلوں کے نشانات ابھی تک دیکھیں گے, یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو جڑ سے ختم کر دیا تھا, کہا جاتا ہے قوم عاد اور قوم ثمود کو, یعنی کوئی ان کی چیزیں باقی نہیں رکھی, لیکن کچھ اثرات, کچھ کھنڈرات باقی بچے ہیں جو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے آج موجود ہیں. جو احقاف کی سرزمین ہے, اور یہ دیکھیں یہاں پر نقش آپ کو یہاں بتایا گیا کہ احقاف کہاں پر واقع ہے. تو وہاں سے تو وہ نکل گئے تھے, اور ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد, یعنی حود علیہ السلام کے وہاں سے نکلنے کے بعد عذاب آیا, سنہ اور حدر موت آپ جانتے ہوں گے. اس کے آس پاس دیکھیں یہ حبشہ کا علاقہ ہے, یہ سی ہے, پھر بحیر عرب اور رب الخالی جو بہت مشہور یہاں کا سب سے صحرا ہے. رب الخالی کے پاس ہی احقاف کی سرزمین ہے, اور احقاف کا معنی ہوتے ہیں اونچے اونچے ٹیلے. عمان سے قریب ہے, یہ عمان بھی ہے پاس میں. ایک طرف تھوڑی دوری پر حصہ بھی واقع ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے بہت ہی اونچے اونچے محل بنائے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ نیچے زمین پر نہیں بنائے تھے انہوں نے محل, بلکہ یہ پہاڑوں پر بنائے تھے. آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کو. کچھ کھنڈرات اللہ تعالیٰ نے باقی رکھیں کہ اتبنون بکل رین آیتن تابسون, کہ ایسے بناتے ہوئے کہ تم کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے, کہیں یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے. اس سے جو حود علیہ السلام کی قوم سے اور آپ کے واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی قوم دراصل بہت زیادہ دنیا پرست بن گئی تھی, دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگی تھی, مٹیریلزم ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا, وہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھنا چاہتے تھے نہ کرنا چاہتے تھے, اور نبی کی نصیحت ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہمیشہ دنیا کی زندگی میں رہنا ہے, دنیا کے بندے بن جاؤ بس, دنیا دنیا دنیا. آخر کار پھر کیا ہوا, یعنی نصیحت ان کو فائدہ نہ دے سکی, نبی کی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دے سکی. اور اس بات پر اعتراض ہر قوم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک آدمی اٹھایا جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, تو بھلا کیا ہوا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو بھلا تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے اور محل بناتے ہو, شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ تو اصل تو وہ خیموں میں رہائش پذیر تھے, لیکن بڑے بڑے گھر بھی بناتے تھے. اور ایک اور خاص بات اس قوم کی یہ تھی کہ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ, اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو, سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو. یعنی کیا مدد دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے جانور دیے تھے, مال و دولت سے نوازا تھا, بیٹوں سے مدد دی تھی, باغوں اور چشموں سے مدد دی تھی. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں, نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر بڑے عذاب کا ڈر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم کو کوئی نصیحت کرو, عذاب ہم پر نہیں آنے والا. بہرحال اور انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, تو لے آؤ جو عذاب تم ہم پر لے کر آنا چاہتے ہو, ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نہ پیروی کریں گے, اور ہم آپ کو سچا ہی نہیں مانتے ہیں. نعوذ باللہ, رسول پر انہوں نے اتنی باتیں سنائی رسول کو. بالآخر حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان سے کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور ہمارے یہ معبود ہمیں اس عذاب سے بچا لیں گے. نعوذ باللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات کی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو کیا ان کے بت کام آ سکے؟ نہیں. تو حود علیہ السلام نے ان بتوں سے برات کا اظہار کیا, انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون, کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں, جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے انبیاء کا کردار یہ رہا ہے کہ وہ بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اور حود علیہ السلام نے ان کو چیلنج بھی کر دیا اور ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ بت نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, تو تم ان کو کیسے پکارتے ہو؟ اور ہمیشہ سے رسولوں کے قصص سے جو بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم, کہ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے بھروسہ رکھتا ہوں, زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. یعنی انبیاء کا کردار ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان کا بھروسہ کس پر ہوتا تھا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر. بدر کے موقع پر بھی رسول اکرم نے کیسے دعا کی تھی, اور آپ کا بھروسہ کس پر تھا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر. غزوہ خندق میں وہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن رسول اکرم کا بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. فتح مکہ میں رسول اکرم امن کے ساتھ داخل ہوئے اور مکہ فتح کر لیا، کیونکہ آپ کا بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. سبحان اللہ، غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے اور سامنے 2.5 لاکھ لوگ تھے، لیکن سبحان اللہ، آپ سوچے کہ وہ ڈر کے مارے سامنے ہی نہیں آئے. تو رسولوں کا توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب کی نوعیت کیا تھی اور کون سا عذاب آیا تھا. قرآن کی آیت ہی دیکھ لیتے ہیں، سورہ احقاف ہی کی آیت ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ اس کا. کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا، یعنی عذاب کے بادل کی صورت میں جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے. پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا. گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. سورہ احقاف آیت 22 سے 25 تک. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگوں ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخرہ علیہم سبع لیالی و ثمانیہ ایام حسوما، اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، یعنی پوری مدت یہ آندھی مسلسل چلتی رہی. ایک قول کے مطابق اس عذاب کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی تھی اور بدھ کے دن. تو سورہ احقاف میں عذاب کی ابتدا کا ذکر ہے کہ شروع میں ان سے بارش روک لی گئی تھی اور وہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے. انہوں نے بارش کی دعا کی، اس کے بعد انہیں آسمان میں بادل نظر آیا تو انہوں نے اسے رحمت کی بارش والا بادل سمجھا، حالانکہ وہ عذاب والا بادل تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی ہے جس کی جلدی آنے کا تو مطالبہ کرتے تھے، یعنی عذاب. سو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے، یعنی ایسے گر کر پڑے تھے وہ لوگ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. سورہ حاقہ میں آتا ہے فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، انہیں کھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے سرے الگ ہو چکے ہوں، کیونکہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی پھر اسے سر کے بل پھینک دیتی تھی، جس سے سر پاش پاشنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا اور دھڑ باقی رہ جاتا تھا، جسے کھجور کا تنا جس کا پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو وہ پڑا ہوتا ہے. سوچیں ذرا کتنا ڈر، صرف پڑھ کر ہی ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ان ارسلنا الیہم ریحاً صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس تھا جس کا عذاب ان پر ہمیشہ رہے گا، مسلسل نحوست والا دن. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی دن رہا ہو، لیکن اسی سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں. ایکچولی آپ دیکھیں دن منحوس نہیں ہوتے، دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں. بعض اوقات جس دن میں جو ایک دن کسی کے لیے نحوست والا ہوتا ہے، دوسری قوم کے لیے وہ فتح کی حیثیت والا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. تو دن منحوس نہیں ہوتے، وہ قوم یا وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جس پر عذاب دیا جاتا ہے، جو یہ جس دن عذاب آتا ہے وہ اس قوم کے لیے نحوست والا ہوتا ہے. اور نحوست سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی بری بات ہوتی ہو، وہ تو جن قوموں پر عذاب آتا ہے تو وہ دن ان کے لیے برا تو ہوتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن منحوس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ برا ہو جانا. اور یہ جو ہوا تھی، بس ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ، تو یہ مسلسل، یعنی کہا جاتا ہے کہ مسلسل 8 دن تھے. اگر یہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو ہفتے کے 7 دن منحوس ہونے چاہیے تھے پھر تو، کیونکہ یہ عذاب تو ان کے پر پورے 8 دن رہا اور 7 راتیں. تو اس کا کوئی قائل نہیں. اصل میں نحسات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کافروں کے لیے منحوس تھے. اور اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی, وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی, یعنی کوئی خیر ہی نہ حاصل ہوئی ان کو اس ہوا سے. یک طرفہ ہوا تھی, یعنی نہ بادل اٹھتے تھے نہ درخت بارآور ہوتے تھے اس سے, اس لیے وہ بانج ہوا کہلائی. ریح العقیم کہا جاتا ہے اس کو, الریح العقیم, بانج ہوا جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کو اس طرح ٹوٹی پھوٹی تباہ حال کر دیتی تھی, اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد سبا یعنی مشرقی ہوا کے ذریعے سے کی گئی, اور آد کو دبور مغربی ہوا کے ذریعے سے تباہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا, نہیں بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی میں جا رہے تھے. جب قوم عاد نے آسمان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو انہیں برسنے والے بادل سمجھا, لیکن یہ عذاب کے بادل تھے. انہیں امید تھی کہ اس بادل سے رحمت حاصل ہوگی, لیکن انہیں بری چیز حاصل ہوئی. تو ممکن ہے عذاب سے مراد وہ تیز آندھی یا تیز ہوا ہو, ٹھنڈی تیز آندھی ہو جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی, جس کی وجہ سے کوئی زندہ نہ بچا. یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو ان سے نکال لاتی تھی اور پھر ہلاک کر دیتی تھی, اور ان کے مضبوط مکانوں اور پختہ جو محل تھے اس کو مسمار کر دیتی تھی. انہیں اپنی قوت اور طاقت پر فخر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ نے ان پر وہ ہوا مسلط کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی. سوچیں ذرا, صرف ہوا سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. آج بھی بہت بڑے بڑے جو سپر پاور ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا طاقتور کوئی نہیں, سب پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں, سب پر اپنا حکم چلا رہے ہیں. پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے گویا بندی بنا کے رکھ دیں, جو چاہیں آرڈر نکالیں, جو چاہیں آرڈر دیں, جس کو چاہیں غلام بنا لیں, جس کو چاہیں, جس کی زمین کو چاہیں تہس نہس کر دیں. لیکن صرف ایک ہوا نے, اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی اور ان کی ساری جو سپر پاور طاقت تھی قوم عاد کی, سب تہس نہس ہو کر رہ گئی. صرف ہوا کی وجہ سے ایسا عذاب ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی. بتشتم بتشتم جبارین کا لفظ آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اتنے لمبے تڑنگے لوگ تھے, یعنی خوب ہائٹ تھی ان کی, بہت زیادہ ان کے جو ڈیل ڈول تھا ان کا بہت لمبے چوڑے ایسے لوگ تھے, اور اونچے ٹیلوں پر آباد تھے وہ, اور اس پر وہ محل تعمیر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. جملے سن لیجئے ذرا, یہ جملے ایسا لگتا ہے نا بہت سملر جملے جو ابھی ہم 10-15 دن سے سن رہے ہیں نا, ابھی لیٹسٹ حالت میں 10-15 دن سے ایسے ہی جملے ہم سن رہے ہیں. آج ناحق تھے ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے, تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں, اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے, اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی بات سب سے بڑھ کر سچ ہے. تو مغرور قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قوم عاد نے حق ماننے سے انکار کیا اور اپنی قوت پر ناز کرتے ہوئے اسے جھٹلایا, تو گویا انہوں نے عذاب الہی کو دعوت خود ہی دے دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی اور ان کو ختم کر کے رکھ دیا, اور وہ بھی کیسا, کتنا ذلیل کرنے والا عذاب تھا کہ وہ ہوا ان کو اٹھا کر پٹختی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ اس سے سر ان کے ایسے تن سے جدا ہو جاتے تھے جیسے کھجور جب نکال لی جاتی ہے, یا کھجور کے پورے درخت اوپر سے کاٹ دیے جاتے ہیں تو صرف تنا بچ جاتا ہے. تو ان کے سروں کو جب ان کے سر پاش پاش ہوتے تھے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے ان کے سر, جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. آد نے بھی تکذیب کی تھی, سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی, وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں. سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ انہیں سبحان اللہ, انبیاء کے قصوں میں, انبیاء کے واقعات میں کتنے ہمارے لیے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ قبر میں فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو قوم عاد کا بھی ذکر ہے وہاں پر اس کے عذاب کا. رہے عاد, تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا. اللہ نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ کوئی بچہ ہے آج؟ کہا تھا کہ قوم عاد کا تو کوئی، یعنی انسانوں میں تو کوئی بھی باقی نہیں رہا، ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور انہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. کیا آپ نے جانا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کی تمام زمین میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. اور سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو وادی میں پتھر تراشتے تھے. اور فرعون کے ساتھ جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. یہ لوگ زمین میں سرکش ہو رہے تھے اور اس میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا رب تاک میں ہے. تو آندھی کا عذاب ان کے اوپر آیا، نوح علیہ السلام پر بارش کا عذاب آیا تھا، بت پرست تھی وہ قوم، اور قوم عاد پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا عذاب آیا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ آج کے لوگ اکھڑ مزاج، سرکش، کافر اور بت پرست تھے، تکبر کرنے والے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک شخص کو ایسا اکھاڑ پھینکا، بالکل ختم کر کے رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی. جو نبی ان کو خالص اللہ کی عبادت کی تعلیم دے رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، انہوں نے نبی کی تکذیب کی، مخالفت کی، گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شدید سزا کی لپیٹ میں لے لیا. تو کیا چیز ہوتی ہے جو قوموں کو حق کی دعوت قبول کرنے سے روکے رکھتی ہے؟ یہ نصیحت ان کو فائدہ نہیں دیتی؟ سب سے پہلا تو دیکھیں آبا اور اجداد کی اندھی تقلید، کہ اپنے آبا اور اجداد کے طریقوں کو نہ چھوڑنا، چاہے وہ باطل پرست کیوں نہ رہے ہوں، باطل پر ہی کیوں نہ رہے ہوں. تو دعوت حق کو قبول کرنے میں سب سے پہلی رکاوٹ آبا اور اجداد کی تقلید ہے. یعنی اتنا زیادہ آنکھوں پر پٹی باندھ لی جاتی ہے اور اپنے آبا اور اجداد کو ایک بتوں کی طرح مانا جاتا ہے کہ جو ہمارے خاندان میں ہوتا چلا رہے بس ہم وہی کرتے رہیں گے، اور بتوں کو پھر نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا. آج بھی بہت سارے ایسے ہیں داتا، غریب نواز، گنج بخش، غوث، دستگیر، مشکل کشا. تو قوم عاد کے جو مشکل کشا تھے سمود، صدا اور احبا تھا، ان بتوں کی پوجا ان کے آبا اور اجداد کرتے آئے تھے اور یہی انتی تقلید ان کو لے ڈوبی. پھر باد سرسر اور نحوست کے ایام، ہود علیہ السلام نے بتوں کی پجاری قوم کو ہر طرح کے دلائل دیے لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور بتوں کی پوجا میں غرق رہے آخر کار، اور آبا اور اجداد کی رسم رواج میں اندھی تقلید میں لگے رہے. تو آخر کار ان کو ہوا سے عذاب دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے تھے. تو پھر ایسی قوموں پر عذاب آ کر رہتا ہے. پھر تلخی کا جواب نرمی سے دینا اور بد تہذیبی کا جواب اخلاق سے دینا، یہ رسولوں کا انداز رہا ہے. تو ہود علیہ السلام کے قصے میں یہ جو ایک قصص تھا انبیاء کا، نبی کا، تو جو توحید کے علم بردار ہیں، جو دین کے دائی ہیں، ان کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں اس مقدس فریضے کی ادائیگی میں ہمیشہ نرم کلامی، شیریں گفتگو سے کام لینا چاہیے. تلخیوں کا جواب خندہ پیشانی سے دینا چاہیے. بےہودہ گوئی اور استہزاء کا جواب اخلاق اور آداب سے دینا چاہیے، تاکہ دعوت حق منکرین کے دلوں میں پیوست ہو جائے اور اس مشن کے اندر ایسا کام کریں، اس مشن کو لے کر بے لوس ہو کر کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اس سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جنہیں دعوت دی جائے انہیں اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے تاکہ انہیں رغبت ہو، جیسے کہ ہود علیہ السلام نے کافر اور مشرک قوم کو بھی میری قوم کہہ کر مخاطب کیا. سبحان اللہ. تو نبیوں کا انداز کیسے تھا آپ دیکھیں، کتنا خوبصورت انداز تھا. چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو، ہر ایک نے دیکھے اپنی قوم کو کتنی محبت سے اور نرمی سے مخاطب کیا کہ اے میری قوم، اے میری قوم. تو ہماری بھی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہمارے اندر نرمی ہو، یعنی ہمارا اخلاق سب سے بیسٹ ہو تاکہ لوگ ہماری طرف دوڑ کر آئیں. باہمی ہمدردی اور محبت ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تبھی اصلاح حال ہو سکتی ہے، اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں مسلسل جدوجہد، صبر، ایثار، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دل میں لگن ہو، ایک عزم ہو، حوصلہ ہو، کیونکہ جتنی لگن ہوگی آپ کو اتنا زیادہ آپ تندوہی سے کام کریں گے، اتنا زیادہ آپ اپنے کام پر توجہ مرکوز کریں گے. اور مسلسل صحیح، مسلسل کوشش، جدوجہد، تھوڑے دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے کچھ کام نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ تمام خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ نرمی ہو، صبر ہو، ایثار ہو، مسلسل جدوجہد ہو. تو وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی اللہ تعالی کے ساتھ وفاداری اور مسلسل پہم اور جدوجہد. تلخی کا جواب نرمی سے دیا جائے، میانہ روی اور اعتدال کا رویہ رکھا جائے. حود علیہ السلام کے قصے سے میانہ روی اور اعتدال کا درس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو پھلوں سے لدے باغات، چشموں سے جاری لہلہاتے کھیتوں سے نوازا تھا، انہیں مضبوط اور قوی بنایا تھا اور بلند قد و قامت عطا کیے تھے. تو بجائے اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی پر شکر بجا لاتے، وہ عیش و عشرت اور فخر و مباحات میں غرق ہو گئے. بلند و بالا پہاڑ کو تراش کر عالیشان محل بنانے کا لگ گئے، اس یہی مشغلہ انہوں نے اپنا لیا. پھر ان کی آرائش اور زیبائش میں لگے رہے، کثیر دولت اور وقت صرف کرتے تاکہ دوسروں پر فخر جتا سکے، برتری کا اظہار کر سکیں. یہ سارے کام وہ صرف فخر کے لیے کرتے تھے، کھیل کود کے لیے کرتے تھے. یعنی ان محلوں میں رہنا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصد تھا. تو ہود علیہ السلام نے ان کو احساس دلایا کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بجائے اس کے کہ تم تکبر کرتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہود علیہ السلام کی نصیحت کس قدر خیر خواہی پر مبنی تھی. تو اس میں آج کل کے جو عمرہ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے لیے درس عبرت ہے کہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جب گھر بناتے ہیں تو اس پر انہیں فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی ہونی چاہیے. ان چیزوں کو، ان پیسوں کو، ان گھروں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف اور تکبر سے بچتے ہوئے جو چاہو کھاؤ پیو، پہنو اور صدقہ کرو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے، کسی مال سے، کسی بھی چیز سے نوازا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا جائے، صرف ذاتی فخر کے لیے استعمال نہ کیا جائے، لوگوں پر تکبر کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. پھر جرأت ایمانی، یعنی ہود علیہ السلام کے اسوے سے ہر دائی دین کو سیکھنے کو ملتا ہے. جو بھی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہو، جو دائی ہو، مومن ہو، اس کو جرأت ایمانی کا درس ملتا ہے کہ جبکہ وہ یہ کام کر رہا ہو، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہو، تو انہوں نے توحید کی دعوت دی، ان کے جو معبودان باطل تھے ان کی بے وقتی کا ذکر کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بے حیثیت ہے. پھر اسراف اور تبذیر سے ان کو روکا اور ان کو عقل استعمال کرنے کے لیے کہا، آبا پرستی کی اندھی تقلید سے ان کو منع کیا. اور جب انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے زیر عتاب آ گئے ہو، تو کہا کہ مجھے تو ان دیوتاؤں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، میرا تو سارا توکل، سارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. سبحان اللہ. تو صاف انہوں نے کیا کیا تھا، بری ذمہ ہو گئے تھے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. تو ایک نبی کا یہی کام ہوتا ہے، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے. لہٰذا جو بھی داعی دین ہے اس کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو، امن اور کمزوری کو قوت سے اور طاقت سے بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے گا. پھر توبہ اور استغفار کے فائدے، یعنی یہ بات تمام تاریخ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کسی معاشرے میں ظلم، زیادتی، سرکشی، عدوان، فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، کفر اور شرک اور گناہ پھیل جاتے ہیں، شکر گزاری کی بجائے ناشکری عام ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے معاشرے اور ملک میں عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جو متکبر اور جابر قومیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جو عیش میں رہنے والے تھے ایسی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو گناہ انسان کو ہر طرح سے تباہ اور برباد کر دیتا ہے، گناہ انسان کے جسم پر بھی برا اثر ڈالتا ہے، عقل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور پورا جو اجتماعی نظام ہے اس کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو گناہ ہمیشہ ہلاک کرنے والے ثابت ہوتے ہیں، یعنی گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. لیکن قومیں اگر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہ سے رجوع کر لے، معافی مانگے، رب کی شکر گزار بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اور پھر کئی عرصے تک ان کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے. تو حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی طرف بلایا تھا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتاً الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری قوت پر اور مزید قوت بڑھا دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آج بھی ہم معافی مانگے، توبہ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برس سکتی ہے. اور واقعی میں آج پورا نظام، پورا دیکھا جائے تو ہر چیز بگڑ چکی ہے. آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کا کام کریں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، تاکہ معاشرے میں جو برائیاں عام ہو گئی ہیں اور پریشانی سے پریشانی ہیں، تو لہٰذا اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں، ان کو استغفار کی دعوت دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کیونکہ توبہ استغفار گناہوں کی معافی، رزق میں ترقی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے اہم ذریعہ ہے. تو توبہ کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے غم سے بے پرواہ کر دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو توبہ کے بہت سارے فائدے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ توبہ کا ٹاپک بھی ایک اس میں ذکر کریں گے آگے جب ہم انبیاء کا ذکر پڑھیں گے. تو توبہ رزق کے دروازے کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو بہرحال ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا حود علیہ السلام کے واقعے سے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ تکبر اور فخر و غرور یہ پوری کی پوری قوموں کو لے ڈوبتا ہے، بلکہ ان کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. تو آج جو قومیں غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہی ہیں، ایکچولی وہ ان کا بھی وقت قریب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اگر پاور دیا ہے تو اس کو صحیح راستے میں استعمال کرنا چاہیے، غلط طریقے سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کام احسن طریقے سے انجام دینے والا بنائے، یعنی ہمارے اندر تمام وہ خوبیاں پیدا کرے جو انبیاء کے کردار میں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا بہترین داعی بنائے اور اسی میں اپنی زندگی کو لگانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.